الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جمعے کا دن مبارک دن ہے, ہفتے کے دنوں میں سب سے مبارک دن جمعے کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمودات کے مطابق. اس دن جو کرنے کے کام ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کیجئے انشاءاللہ. پھر ذکر اللہ اور اس میں خاص طور پر درود شریف کی اہمیت اور فضیلت, اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جمعے کے دن سب سے پہلا کرنے کا کام جمعے کے نماز کی تیاری, یعنی یہ نماز کی تیاری ایک بے چینی کی کیفیت میں ہونی چاہیے. جیسے فجر کی نماز میں ہم جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعے کا دن عطا فرمایا. اس کی تیاری کے لیے خاص طور پر غسل کا اہتمام کیا جائے. مسنون ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ جمعے کے دن غسل فرمایا کرتے تھے. اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا مسجد میں آنے کے لیے, جیسے عید کا دن ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ایسے ہی صاف ستھرے پاک صاف کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا جمعے کی نماز کے لیے خاص طور پر. اگر اس کا رنگ سفید ہو تو یہ زیادہ افضل, زیادہ فضیلت والی بات ہے, کیونکہ سفید رنگ کا لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. پاکیزگی کی علامت قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہ کو بھی پسند ہے, احرام بھی سفید رنگ کا ہے, کفن بھی سفید رنگ کا ہے. تو بہرحال علامات میں سے پاکیزگی کی علامات, پیسفل ہونا, اس اعتبار سے بھی سفید رنگ پسند ہے. جمعے کے دن خوشبو کا اہتمام کیا جائے, خوشبو لگانے کا, عطر وغیرہ اچھا ہو, معیاری ہو, اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا, تو ہمارے کپڑوں سے, ہمارے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے جو ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہی ہو. لہذا بعض لوگ کچھ لکوڈ استعمال کرتے ہیں, نسوار استعمال کرتے ہیں, گٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی اسمیل تکلیف دہ ہو سکتی ہے ہماری کسی مسلمان بھائی کے لیے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے, اوائڈ کیا جائے. جب ہم مسجد جا رہے ہیں بار بار تو ہماری وجہ سے اگر کسی چیز تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دیا جائے. لیکن پھر بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے تو مسواک وغیرہ کا خصوصی اہتمام کیا جائے, خوشبو کا اہتمام کیا جائے. اسی طرح لہسن ادرک وغیرہ یا اس سے بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کھا کر مسجد میں آنا پسندیدہ نہیں ہے جمعے کے دن تو خاص طور پر. ویسے بھی رمضان میں بھی خاص طور پر لوگ اس پر احتیاط نہیں کرتے. رمضان میں یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں افطار میں, اور پھر اس کی سمیل بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے. تو خصوصی طور پر اہتمام کریں کہ جب بھی ہم مسجد جائیں ہمارے جسم سے, ہمارے وجود سے بدبو تکلیف دہ چیز ہمارے بھائی کو تکلیف نہ دے. تو خوشبو کا اہتمام. اب خوشبو میں بھی ایک بات احتیاط صرف کرنے کی یہ ہے کہ بعض خوشبوئیں بہت تیز ہوتی ہیں, وہ بھی بعض اوقات تکلیف دہ ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے, تو اس کا بھی بچا جائے ان چیزوں سے, اچھی معیاری خوشبو ہو. پھر ایک جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا پسندیدہ بھی ہے، فتنہ دجال، دجالی فتنہ جو آج پوری تابدوں کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو سورہ کہف کی خصوصی طور پر تلاوت کا اہتمام کیجیے. یہ سورہ کہف ضروری نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ہی پڑھی جائے، یہ کل رات سے مغرب کی نماز کے بعد سے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد پڑھ لی، عشاء کے بعد پڑھ لی، فجر کے بعد پڑھ لی، ابھی نماز کے بعد پڑھ لی، یا اثر سے اثر کے بعد پڑھ لی، کسی وقت بھی اہتمام کیجیے. 12 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اگر اہتمام سے شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے سے فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ العزیز. پھر اس دن خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا، دعا تو ویسے بھی کرنی چاہیے، تعلق ماں اللہ کے والے سے بھی بات آ رہی ہے، لیکن ایک گھڑی خاص طور پر ایسی رکھی گئی ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بتایا نہیں گیا اسی وجہ سے کہ سارا دن دعا کی جائے، اہتمام کیا جائے، اور دعا میں خاص طور پر درود شریف کی جو فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ذکر اللہ، اللہ کا حکم ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا. سورہ احزاب کی آیات پڑھی گئی تھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح اور تحمید بیان کیا کرو صبح اور شام کے وقت. اس پر الحمدللہ پچھلے جمعے نماز کے حوالے سے اس کی جو خصوصی اہمیت اور فضیلت ہے بات ہوئی، الحمدللہ ایک مستقل ذکر، جامع ذکر، اللہ تعالیٰ سے مستقل تعلق کا ذریعہ نماز ہے، جو سن 10 ہجری 10 نبوی میں باقاعدہ 5 وقت نماز کے طور پر فرض کی گئی اس امت پر. معراج کی شب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی تحفہ جو دیا گیا ان میں سے ایک ہے. لیکن نماز کی حیثیت پر، اس کی فارمیشن پر بھی بات ہوئی تھی. 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز رکھی ہے، اس کے ٹائمنگ اتنے زبردست ہیں کہ آج میڈیکل سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ بہترین اوقات میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نماز کے اوقات دیے ہیں کہ اگر اس وقت اٹھ کر خصوصی اہتمام کر لیا جائے، تہجد کا اہتمام کر لیا جائے، تو فزیکل فٹنس، سائیکولوجیکل فٹنس کے حوالے سے بہت ہی بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ. پھر تعلق مع اللہ کے لیے دعا کا وقت ہے فجر سے پہلے، تہجد کا وقت خاص طور پر، والفجری ولیالی ناصر والشفعی والوتر واللیلی اذا یسر، اس میں اللہ پاک نے قسمیں کھا کر گویا ان اوقات کی، ان کی برکت اور فضیلت کا تذکرہ کیا، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر جو دلو کی شمس کا تذکر آیا تھا اس پر بات ہو گئی ہے، حکیم صلاۃ علی دلو کی شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا. 5 نمازوں میں خاص طور پر قرآن کو خصوصی اہمیت دی گئی کہ اس کی تلاوت کی جائے، دیگر تسبیحات بھی ہیں، درود شریف بھی ہے، لیکن ان 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت والی نماز فجر کی نماز ہے، جس کا اصل حاصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، کلام اللہ کی تلاوت ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف یا جو دعائیں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے کہ ایک مکمل ذکر ہے نماز، اور نماز میں درود شریف کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ سب سے بڑے محسن ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ دیا جائے. یہ شدت اس وقت محسوس ہوتی ہے خاص طور پر جب اس احسان کو سمجھے انسان کہ کتنا بڑا احسان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر، کہ ہم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی. لہذا دل سے شدید محبت، عشق کے درجے میں محبت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. لہذا جب سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نماز میں آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خیال ہے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے لیے اس میں مزید اضافہ کروں؟ حضور نے فرمایا ما شئتا، جتنا چاہو اضافہ کرو. کہنے لگے ایک صحابی، ایک چوہتائی آپ کے لیے دعا کروں؟ حضور نے فرمایا اور اضافہ کرنا چاہو تو اور کر لو. کہا دو چوہتائی؟ کہا اور اضافہ کرو. اور اضافہ کرتے کرتے یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر میں مکمل آپ کے لیے دعا کروں، درود شریف پڑھتا رہوں، تو کہا جتنا تم پڑھو گے اتنا اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مراد یہی ہے کہ جتنا زیادہ محبت، تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھتا ہے، دین سے بڑھتا ہے، ایمان سے بڑھتا ہے، آخرت سے بڑھتا ہے، اتنا زیادہ محسن حقیقی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے. لہذا جیسے میں نے عرض کیا کہ چند احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر ایک مستقل تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ادیائے معصورہ بھی ہیں، ایسی دعائیں کہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں اگر ہم ان کو بھی یاد کر لیں تو یہ بھی ذکر اللہ کا مستقل ذریعہ تو ہے، لیکن شعوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا ایک ذریعہ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی ہے۔ لہذا اس کا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں، رات کو سونے کے بعد سے لے کر یا اس سے پہلے کے اعمال بھی جائزہ لے لیتے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ 24 آورز میں 24 گھنٹے میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر تعلق مع اللہ کے لیے سب سے بہترین وقت جیسے میں نے اس کے تہجد کا ہے، لیکن تہجد کی نماز کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے؟ رات کو سونے میں جلدی کیجئے، یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا، عشاء کی نماز کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں رکھی دین نے، کوشش کی جائے کہ جتنے جلدی عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا اہتمام کیا جائے۔ مثال کے طور پر 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے عشاء ہوتی ہے، تو 10 بجے کا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم رکھ لے اپنا، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ 10 بجے سو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سب کو معلوم تھا کہ ان کے اوقات کار اس طرح سے مینج ہوئے ہوئے ہیں اور عرصے دراز سے کہ وہ 10 بجے سوتے ہیں اور تہجد میں اٹھتے ہیں، اور تہجد میں اٹھی اس وقت سکتے ہیں کہ جب آپ رات کو جلدی سوئیں۔ لہذا رات کو جلدی سونے کا اہتمام کیجئے، اور کچھ خصوصی اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھنی، پہلے سے ارادہ نہیں پڑھنی، تو وتر پڑھ لیجئے رات ہی کو، ورنہ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وتر کی نماز بنیادی طور پر تہجد کے ساتھ منسلک تھی۔ 8 رکعت پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد، اور اس کے بعد اس کو جفت کرتے تھے 3 رکعت سے، لیکن کیونکہ ہم تہجد نہیں پڑھ پاتے لہذا اس کو عشاء کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اور آج کا نوجوان، آج کا مسلمان سمجھتا ہی یہی ہے کہ شاید وتر کی نماز عشاء کے نماز کے ساتھ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل تعلق، مستقل سنت یہ تھی کہ آپ 8 رکعت تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال آخری نماز کوشش کریں وتر ہی پڑھیں، اور اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر تسبیح فاطمہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، رات کے وقت اس کا اہتمام کیا جائے۔ چند منٹ لگیں گے، لیکن آپ غور کیجئے یہ چند منٹ جو آخری عمل ہے سونے سے پہلے، بے انتہا اجر و ثواب کا باعث بن سکتا۔ تسبیح فاطمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پورے جسم کی تھکن اور تکلیف اور پریشانیاں، دکھ جتنے بھی ہیں، انشاءاللہ اسے افاقہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر خاص طور پر سورہ فاتحہ کا اہتمام کیجئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ زبانی بھی یاد کر لیں آسان ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں سے آیت الکرسی، بلکہ ترتیب اس طرح رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پھر آیت الکرسی 255 آیت نمبر ہے، پھر آخری دو آیات آمن الرسول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عطا کی گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو رات کو سوتے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر نہیں سوتے۔ تو اس کا اہتمام اگر ہم خود کریں گے، ہمارے بیوی بچے کریں گے، تو انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی، اور بے شمار مسائل، یہ جو جادو ٹونا ہو رہا ہے، تعویذ گنڈے کیے جا رہے ہیں، اور جیلسی ہو رہی ہے، اور دنیا بھر کی خرافات آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اس یقین کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیجئے، اور اپنے اوپر دم کیجئے، ان کو پڑھ کر، دم کرنا سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس طرح سے ہاتھ میں پھونک کر چہرے پہ ملنا، جسم پر ملنا، اور اللہ سے پناہ مانگنا شیطان اور شیطانی اعمال کے حوالے سے، یہ اس کا اہتمام کیجئے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، رات کو جلدی سوئیں گے تو خود بخود امید ہے کہ 6 گھنٹے کی نیند اگر ہماری ہو گئی، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، ایج کے اعتبار سے ذرا مختلف ہوتے ہیں، ینگسٹر کو زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے نوجوانوں کو، لیکن بڑھاپے کے ساتھ ساتھ نیند میں کمی آنا شروع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں۔ بہرحال آخری وقت میں ویسے بھی عبادات کی طرف انسان ترغیب ہوتی ہے، لیکن رات کو جلدی سوئیں، اور 4 بجے 5 بجے بہترین ٹائم ہے کہ ہم اٹھ سکتے ہیں، اور 8 رکعت، میں تو عرض کر رہا ہوں 2 رکعت بھی پڑھنے صرف تہجد کی، اور دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ بہترین وقت ہوتا ہے دعا کا بھی، استغفار کا بھی، تعلق مع اللہ کے حوالے سے بھی۔ اور رب کائنات تنزل فرماتا ہے، اور ندا لگاتا ہے این المستغفرین، کہاں ہیں استغفار کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے، کہ ان کی دعائیں سنی جائیں. تو یہ وقت بہترین وقت ہے جو روزانہ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا. بارہ رات کو سونے سے پہلے یہ چند اعمال کے ساتھ ساتھ دعا کر کے سوئیں. اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں. ان دعاؤں کے ترجمے پر بھی غور کریں گے نا تو کچھ اور سمجھ میں بھی آئے گا کہ یہ جینا مرنا روزانہ کی بنیاد پر ہے. نیند اور موت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنیں قرار دیا، جس طرح دو بہنیں آپس میں انتہائی ریزیمبلنس ہوتی ہے، ایسے ہی انسان نیند کی حالت میں ہو یا موت کی حالت میں بہت قریب قریب ہوتا ہے. تو اللہ کے نام سے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. حدیث میں اس طرح بھی وضاحت آتی ہے کہ جو شخص یہ دعائیں پڑھتا ہے خاص طور پر جی، جسے میں نے عرض کیا، قیامت کے دن جب بیدار ہوگا تو اس کی زبان پر وہی الفاظ آئیں گے جو روزانہ رات کو سو کے سوتا تھا، پڑھتا تھا اور صبح اٹھتا تھا، صبح اٹھ کر پڑھتا تھا الحمدللہ. ایک مستقل انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، مستقل عادت ہوتی ہے. تو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کیا پڑھے گا؟ جیسے صبح روزانہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں اکثر و بیشتر، یہ موقع ہوتے ہیں جس میں شیطان بھلا دیتا. تو اس موقع پر الحمدللہ کہہ کے دیکھیے، اور اس احساس کے ساتھ کہ اللہ پاک نے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائی دوبارہ، تھوڑا احساس بھی تو پیدا کرے نا، زندگی تو ملی ہوئی ہے. جانور بھی زندہ ہوتے ہیں، جانور بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن بندہ مومن کو رب کائنات کے اس احسان مندی کے ساتھ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے عبادت کا، نیکی کا موقع عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی. تو صبح اٹھتے ہی ساتھ دعا پڑھتا، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے، حمد ہے اس کی، ثنا اسی کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی. الحمدللہ الذی احیانی، احیانی مجھے زندگی دی، بعدما اماتنی میرے مرنے کے بعد. وہ جیسے میں نے بتایا موت اور زندگی کے حوالے سے ریزامبلنس کا تذکرہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، لیکن ایک مرتبہ اٹھنا اور بھی ہے. والیہ النشور، اور بالآخر اسی کی طرف نشور ہے، قیامت کے دن بھی اٹھایا جائے گا. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ہمیں خصوصی طور پر توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کے ذریعے خود بخود آپ محسوس کریں گے اللہ سے بھی تعلق ہے، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی تعلق ہے، سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پھر انسان جاتا ہے بیت الخلاء، اور بیت الخلاء کی دعائیں باقاعدہ مسنون عمل ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ بیت الخلاء سے باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سر ڈھپا ہوا ہو، پورے اہتمام کر کے بیت الخلاء جائے. مراد یہ کہ اپنے آپ کو پروٹیکشن دینا، وائرس سے تو دینا ہی ہے، شیطانی اعمال سے بھی جو ہے پروٹیکشن دینا، اس کے لیے دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر بیت الخلاء سے واپس آنے کے بعد پھر دعا پڑھیے. الٹا قدم رکھنا ہے جب داخل ہونا ہے، جب واپس آنا ہے تو دایاں رائٹ سائڈ آپ کا جو ہے وہ باہر آنا چاہیے، اور اس میں دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ان تو اس دعا پر بھی غور کیجئے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے دور کر دی اذیت والی شے، ناپاک و نجس اور اذیت ناک شے، زہریلے مادے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. تو آخر الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اور عافیت بخشی. خاص طور پر وہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، خدا اللہ نہ کرے کہ جن کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں اور ڈائلسس ہوتا ہے، تو کتنا زبردست فنکشن ہے یہ کڈنی کا، اور اللہ پاک کیسے ہمارے بلڈ سے یہ زہریلے مادے نکالتا ہے اور ہمارے یورین کے ذریعے سے وہ باہر نکلتے ہیں، اور ایک پورا نیچرل پروسیس ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے. تو بہرحال اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. پھر ایک نیچرل طریقے سے آپ جاتے ہیں مسجد کی طرف، لیکن مسجد میں جانے سے پہلے گھر سے نکل رہے ہیں، تو گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اب یہ وہ دعائیں ہیں جو زبان پر ہمارے مستقل رہنے چاہیے. دعا پڑھیے، دعا پڑھتے ہیں بسم، کیا دعا ہے گھر سے نکلنے کی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دعا پر ہی غور کر لیجئے، ایسا زبردست تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. گھر سے نکل رہے ہیں لیکن نام لے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. جس کام کے لیے نکل رہا ہوں اس میں تکلیف دے، مرائل اگر آنے والے ہیں تو اسے بچانے والا اللہ، میری حفاظت کرنے والا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں. بہرحال گھر سے نکلتے وقت الٹا قدم رکھنا چاہیے, لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پہلا باہر ہونا چاہیے. پھر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا, بڑی اچھی بات کر رہے تھے, ڈاکٹر الیاس سے سنی تھی, کہ جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے, جیسے آپ کے گھر کوئی محبوب مہمان آئے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, جس سے دوستی کرتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, تو کیا کرتے ہیں؟ جتنی دیر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ چائے پلا رہے ہیں, اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, ابھی بیٹھو ابھی ابھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے. اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ, مسجد اللہ کا گھر ہے, لہذا اس کے گھر میں قیام کر کے تسبیحات کا اہتمام کیا جائے, قرآن پڑھا جائے, اس گھر کو آباد کیا جائے. اس گھر کو آباد کرنے والے اللہ, اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت, مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کی جائے. لیکن دعا سے پہلے کچھ شعوری کام اور بھی کرنے, اور وہ کیا ہے؟ جب اللہ سے تعلق کے لیے ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دنیاوی تعلقات ختم ہو جانے چاہیے. ایک مصیبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, بہرحال مجبوری ہے, یہ موبائل فون, یہ سیل فون ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو سائلنٹ موڈ پر کریں یا بند کر دیں کچھ دیر کے لیے, اللہ سے مزید مسلسل تعلق کے لیے اگر اس کو آف کر کے مسجد میں آئے. خاص طور پر اعتکاف کی حالت میں یہ مصیبت بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. مسجد ہے, آپ کا بھی ایکسپیرئنس ہوگا, آئے اعتکاف کرنے, اللہ سے تعلق جوڑنے, لیکن ساتھ موبائل بھی لائے ہوئے, لیپ ٹاپ بھی لائے ہوئے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ. تو یہ تعلق مان لا نہیں ہے, یہ تو دنیا سے تعلق ہو نا, تجارت بھی چل رہی ہے, لوگوں سے باتیں بھی چل رہی ہیں, اور خاص طور پر نوجوانوں کی تربیت نہیں ہو پاتی خدا نہ خواستہ, تو اعتکاف کے دوران اور بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو مسجد میں جب بھی آئے اپنا تعلق تمام دنیاوی تعلقات سے ختم کر کے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو رہے ہیں. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو جائیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے ساتھ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. پھر میں عرض کر رہا ہوں, ہم پڑھتے ہیں دعائیں لیکن غیر شعوری طور پر پڑھے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. اگر شعوری طور پر کوئی شخص کھڑے ہو کر مسجد میں کھڑے ہو کر دعا مانگے, آنے سے پہلے قدم رکھنے سے پہلے دعا مانگے, تو یہ تعلق مع اللہ کا ذریعہ نہیں ہے. شعوری طور پر اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں, میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں نوک کر کے جاتے ہیں, ایسی دک داخل ہو جاتے ہیں. جب آپ نوک کرتے ہیں اور اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں, اے اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تو امید ہے کہ اس دعا کی برکت سے دروازے کھلیں گے رحمت کے. لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل بات سمجھ لیجئے کہ مسجد کسے کہتے ہیں, مسجد کا شروع کہاں سے ہوتی ہے. عام طور پر لوگ جو چپلیں رکھنے کی جگہیں ہوتی ہیں, جو گیٹ وغیرہ ہوتا ہے, وہاں پر دعا پڑھتے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مسجد شروع ہوتی ہے اس جگہ سے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. تو گویا یہاں پر اگر آپ مسجد میں آئیں گے تو جہاں سیڑھیاں ختم ہو رہی ہیں اس کے بعد جو جگہ آئے گی وہ مسجد ہے, وہ ہے جگہ, وہاں دعا پڑھنی چاہیے. چپلیں وغیرہ پڑھنے کی جگہ, رکھنے کی جگہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہوتی. لہذا اللہم افتح لی ابواب رحمت, ایک شعوری طور پر پڑھیں. اور جب تک آپ مسجد میں رہیں کوشش کریں سنجیدہ رہیں, سنجیدگی, اللہ کے گھر میں سنجیدگی اور وقار, اس گھر کا احترام خاص طور پر. وہاں کوئی چیخو پکار نہ ہو, کوئی دنیاوی بات نہ کی جا رہی ہو, تجارت کی بات نہ کی جا رہی ہو, اگر کوئی ملاقات بھی کرنی ہے تو آہستہ الفاظ میں, دھیمے الفاظ میں, گرم جوشی سے کریں لیکن دھیمے الفاظ میں. السلام علیکم بھی کہا جا سکتا ہے. ہماری اس گرم جوشی, زیادہ گرم جوشی کی وجہ سے کسی کی نماز خراب نہ ہو. اور ویسے بھی مسجد ایک باوقار جگہ ہے, وہاں پر آواز کو ویسے بھی دھیما رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھ لی, اب واپس جا رہے ہیں, واپس جانے کے لیے کیا کریں؟ شعوری طور پر اپنا قدم الٹا قدم رکھیے. سنت یہ ہے کہ پہلے چپلیں زمین پر رکھیے, الٹا قدم چپل کے اوپر رکھیے, اور سیدھا قدم ڈالیے جب چپل کے اندر, دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا. اور دعا پڑھے, اللہم انی اسالک من فضلک, اے اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوتا ہے, دیا جاتا ہے, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں مل رہا. انسان سمجھے میں بڑا محنتی, بڑا ذہین, بڑا چلاک آدمی ہوں, میں یہ کر لوں یہ کر لوں, یہ کچھ بھی نہیں. اصل یہ ہے کہ عطا جو ہے, دنیاوی نعمتیں ساری کی ساری, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. تو اسی سے سوال کرو, اللہم انی اسلکا من فضلکا, اے اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. اور فضل مانگنا اللہ سے, تو پھر تعلق مان اللہ آ گیا, پھر دعا آ گئی خود بخود. اب آپ جتنی دیر بھی کاروبار میں رہیں گے, بزمت ان شاء اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے حالت ذکر میں رہیں گے. اس حالت ذکر کے اعتبار سے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، ایک ہے دل سے ذکر کرنا، ایک ہے پورے وجود سے ذکر کرنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جس کو چار چیزیں اللہ پاک عطا فرما دیں. چار چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ایسی زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہو، تر رہے اللہ کے ذکر سے. اور یہ ساری دعائیں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بتا رہے ہیں. ایک ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے والا ہو، استحضار اللہ فی القلب. ذکر بیسیکلی کیا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں حاضر جاننا، محسوس کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہو. اور ایک ایسا جسم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی فرما برداری پر راضی ہو، یہ انسان خوش قسمت ترین انسان ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر نیک اور صالح بیوی عطا فرمائی ہے، ایک ایسی بیوی المرأۃ الصالحہ، یہ بیوی عطا فرمائی ہے، تو یہ شخص بھی بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں اللہ پاک یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. زبان ایسی ہو کہ جو مستقل اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اس کے لیے تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو کوئی حرج نہیں. لوگ کہتے ہیں تسبیح سے ریاکاری ہوتی ہے، تو بھائی اگر ریاکاری کوئی دیکھنے والا اگر محسوس کر رہا ہے تو کرتا رہے. آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ تسبیح آپ کو یاد دلاتی ہے کہ تسبیح اگر ہاتھ میں ہو تو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. یہ بعض اوقات بعض بزرگ بتاتے ہیں کہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھنی ہے، درود شریف اتنا پڑھ، تو کیلکولیٹ کرنا، کاؤنٹ کرنا، اس کے لیے تسبیح اگر چاہیے تو کوئی بات نہیں. بہرحال ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے سے بچتے ہوئے تسبیح کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. کاؤنٹنگ البتہ ہے 33 33 34، اس طرح سے پور جو ہوتے ہیں اس پہ بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا. اسی طرح گھر گئے تو انشاءاللہ گھر میں جب آپ گئے ہیں تو ناشتہ تیار ہوتا ہے، تو اب ناشتہ یا کھانا کھانے سے پہلے کوئی دعا پڑھنی چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ پھر اللہ کا نام. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، اور شیطان دسترخوان پر حاضر ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے دسترخوان پر، وہاں سے مایوس ہو کے چلا جاتا ہے، یا ہمارے لیے کچھ نہیں. لہذا کوشش کریں دسترخوان کا اہتمام کیا جائے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اور آداب سکھائیں کھانے پینے کے. سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اس کی برکت کے ساتھ. بہرحال جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتا ہے. مسلمان کھانا کس طرح کھائے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسی طرح بیٹھا جائے، ادب سے کھانے کا بھی اکرام کیا جائے، گر جائے تو اٹھا کر کھا لیا جائے. بہرحال صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو برکت ہوگی. کھانا کھا لیا الحمدللہ، کھانے کے بعد کی دعا، پھر الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. جیسے میں نے عرض کیا، اس پر شکر ادا کرنا واقعہ یہ ہے کہ انسان احساس کرے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. کھانا پینا نعمت تو ہے، لیکن وہ تو کافروں کو بھی کھلا رہا ہے اللہ پاک، اور ہم سے شاید بہتر ہی کھلا رہا ہے، لیکن مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اور اللہ تو نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. بہرحال اور بھی کئی دعائیں ہیں. شیشہ دیکھتے ہیں ایک دن میں کئی مرتبہ، اچھا لگتا ہے نا شیشہ دیکھنا، اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، دلہا میاں بنے ہوئے ہوں تو بار بار جی چاہتا ہے، اور صاف ستھرے کپڑے کہیں جا رہے ہوں تو شیشہ دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن شیشے دیکھنے آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے یا نہیں؟ کوشش کریں آئینے کے اوپر لکھ لیں، کیونکہ آئینہ جب دیکھتے ہیں تو دعا یاد آ جاتی ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جیسے تو نے میری تخلیق کو مجھے خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. ہر دعا میں تعلیم ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. کما حسنت خلقی فحسن خلقی. بظاہر تو بہت اچھا لگ رہا ہوں، خلق میں اچھا نہیں ہوں، بد اخلاق ہوں، تو بہرحال لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوں. لوگوں کے نزدیک صرف ظاہری چیزیں پسندیدہ نہیں ہوتی، اخلاق کے ہنسنا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. دعا پر دعا، دودھ پینے کی دعا ہوتی ہے، پانی پینے کی دعا ہے، اس کے آداب ہیں وغیرہ وغیرہ، بے شمار دعائیں. یہ ساری دعائیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق بھی جوڑتی ہیں مسنون، اور اللہ سے بھی ایک بڑا زبردست تعلق ہمارا رہتا ہے. اب آئیے ذرا درود شریف کے حوالے سے چند باتیں اور سمجھ لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درود کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا صلوات حتی عنہ عشرا خطیات ورفع عشرا درجات، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ پورا واقعہ ابی بن کعب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو غنی کر دیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اولا الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا. یہ روایات ابن ماجہ میں بھی آئی ہے اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں آئی. بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے گا تو یہ دعا اوپر جائے گی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے اور وہ شخص آپ پر درود نہ پڑھے، حضور نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک میں مل جائے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اسی طرح بخیل وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے مجھ پر درود نہ پڑھے. کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے. بس آخری بات شیئر کر رہا ہوں، اس کو ذرا محسوس کیجئے گا. سلام کرنا سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا واجب ہے. قرآن میں آیت مبارکہ موجود ہے، اگر تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو. اب اس یقین کے ساتھ اگر دعا پڑھی جا رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کہ یہ درود سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود و سلام کا جواب دیں گے، یہ احساس انسان کو واقعی ایک احساس ہو جائے کہ ہم کثرت سے اگر درود پڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر ترین اور درود ابراہیم سب سے زیادہ پسندیدہ ترین درود اگر کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ دنیاوی مسائل کا بھی حل ہے. اور امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے. رب کائنات کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. تو ان یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی کثرت کے ساتھ ان پر درود بھی پڑھا کرو، ان پر سلامتی کی دعا بھی کیا کرو اور سلام درود و سلام کا اہتمام کیا کرو. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا، ایمان کا لازمی جز ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ مومن ہو، اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے اور محبت کے اظہار کے طور پر درود و سلام نہ پڑھے. وہ حدیث پوری کی پوری آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مسجد میں اور تین بد دعائیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. بلکہ پوری روایت اس طرح سے ہے کہ بد دعا کرنے والے جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے تھے. اس میں پہلی بد دعا تو یہی تھی کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت نہ کریں کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اس پر آمین کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. والدین ملے بڑھاپے کی حالت میں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، خاک کو برباد ہو جائے، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، برباد ہو جائے. اور تیسری روایت، تیسرا حصہ یہی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ سے درود و سلام نہ پڑھے. دعا کریں اللہ پاک سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان مندی کے جذبے کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان بعد میں رہ جائے گا، نماز اور مسنون دعاؤں کے حوالے سے یہ کتاب آ چکی ہے الحمدللہ، پچھلے سے جمعے نہیں تھی، اس کا ضرور اہتمام کیجئے. مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، اس میں سارے روایات موجود ہیں، ریفرنسز موجود ہیں، یہ خود بھی حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو خاص طور پر، بچوں کی فکر کیجئے کہ شعوری طور پر وہ نماز سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے مسائل سیکھیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.